بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنے والدین، یارو، اپنی اولاد، اپنے نفس، غرض ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جاوے. چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے، فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم و اشد ذکرہ، البقرہ آیت 2-1. یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجے کی محبت کے ساتھ یاد کرو. اب یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم خدا کو باپ کہا کرو، بلکہ اس لیے یہ سکھایا ہے کہ نصارہ کی طرح دھوکہ نہ لگے اور خدا کو باپ کہہ کے پکارا نہ جائے. اور اگر کوئی کہے کہ پھر باپ سے کم درجہ کی محبت ہوئی، تو اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے اور اشد ذکرہ رکھ دیا. اور اگر اور اشد ذکرہ نہ ہوتا تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا، مگر اب اس نے اس کو حل کر دیا جو یہ کہتے ہیں وہ کیسے گرے کہ ایک عاجز کو خدا کہہ اٹھے. بعض الفاظ ابتلاء کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نصارہ کا ابتلاء منظور تھا، اس لیے ان کی کتابوں میں انبیاء کی یہ اصطلاح ٹھہر گئی. مگر چونکہ وہ حکیم اور عالیم ہے، اس لیے پہلے سے لفظ آپ کو کثیر الاستعمال استعمال کر دیا. مگر نصارہ کی بدقسمتی کہ جب مسیح نے یہ لفظ بولا تو انہوں نے حقیقت پر حمل کیا اور دھوکہ کھا لیا. حالانکہ مسیح نے یہ کہہ کر کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ تم الہ ہو، اس شرک کو مٹانا چاہا، مگر نادانوں نے پرواہ نہ کی اور ان کی اس تعلیم کے ہوتے ہوئے بھی ان کو ابن اللہ قرار دے ہی لیا. یہودیوں کو بھی اس قسم کا ابتلاء آیا. چونکہ موذی قوم تھی، ان کی درخواست پر من و سلوہ نازل ہوا، کیونکہ یہ طاعون پیدا کرنے کا مقدمہ تھا. اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا کہ وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے اور ان کی سزا طاعون تھی، اس لیے پہلے سے وہ اسباب رکھ دیے. میں پھر اصل مطلب کی طرف آتا ہوں کہ اصل توحید کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو، اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک عملی حصے میں کامل نہ ہو. میری زبان سے ثابت نہیں ہوتی. اگر کوئی مصری کا نام لیتا رہے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شیریں کام ہو جاوے. یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اعتراف اور اقرار کرے مگر مصیبت اور وقت پڑنے پر اس کی امداد اور دستگیری سے پہلو تہی کرے تو وہ دوست صادق نہیں ٹھہر سکتا. اسی طرح پر اگر خدا تعالیٰ کی توحید کا نرا زبانی اقرار ہو اور اس کے ساتھ محبت کا بھی زبانی اقرار موجود ہو تو کچھ فائدہ نہیں، بلکہ یہ حصہ زبانی اقرار کی بجائے عملی حصے کو زیادہ چاہتا ہے. اس سے یہ مطلب نہیں کہ زبانی اقرار کو چیز نہیں ہے، نہیں، میری غرض یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ عملی تصدیق لازمی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ خدا کے راہ میں اپنی زندگی وقف کرو، اور یہی اسلام ہے اور یہی وہ غرض ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. بس جو اس وقت اس چشمے کے نزدیک نہیں آتا جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے جاری کیا ہے، وہ یقیناً بے نصیب رہتا ہے. اگر کچھ لینا ہے اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو طالب صادق کو چاہیے کہ وہ چشمے کی طرف بڑھے اور آگے قدم رکھے اور اس چشمے جاری کے کنارے اپنا منہ رکھ دے. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے سامنے غیریت کا چولہا اتار کر آستانہ ربوبیت پر نہ گر جاوے، اور یہ عہد نہ کر لے کہ خود دنیا کی وجہ جاتی رہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاویں تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے گا. ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم الشان اخلاص تھا کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا. اسلام کا منشا یہ ہے کہ باؤ سے ابراہیم بنائے. بس تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو، اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو. تم ان راہوں سے آؤ، بے شک وہ تنگ رائے ہیں، لیکن ان سے داخل ہو کر راحت اور آرام ملتا ہے. مگر یہ ضروری ہے کہ دروازے سے بالکل ہلکے ہو کر گزرنا پڑے گا. اگر بہت بڑی گٹھڑی سر پر ہو تو مشکل ہے. اگر گزرنا چاہتے ہو تو اس گٹھڑی کو، جو دنیا کے تعلقات اور دین کو دنیا کو دین پر مقدم کرنے کی گٹھڑی ہے، پھینک دو. ہماری جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پھینک دے. تم یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم میں وفاداری اور اخلاص نہ ہو تو تم جھوٹے ٹھہرو گے اور خدا تعالیٰ کے حضور راس باز نہیں بن سکتے. ایسی صورت میں دشمن سے پہلے وہ ہلاک ہوگا جو وفاداری کو چھوڑ کر غداری کی راہ اختیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ فریب نہیں کھا سکتا اور نہ کوئی اسے فریب دے سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو۔ تم پر خدا تعالیٰ کی حجت سب سے بڑھ کر پوری ہوئی ہے، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا ہے، بس تم خدا تعالیٰ کے الزام کے نیچے ہو، اس لیے ضروری ہے کہ تقویٰ اور خشیت تم میں سب سے زیادہ پیدا ہو۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف طریقوں اور پہلوؤں سے اس سلسلے کی حقانیت کو ثابت کیا ہے اور بتایا ہے، یہاں تک کہ ہر ایک قصے میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلا ذوالقرنین کا قصہ ہے، اس میں اس کی پیشگوئی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی طرف گیا تو اسے آفتاب غروب ہوتا نظر آیا، یعنی تاریکی پائی، اور ایک گدلا چشمہ اس نے دیکھا، وہاں پر ایک قوم تھی۔ پھر مشرق کی طرف چلتا ہے تو دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جو کسی اوٹ میں نہیں اور وہ دھوپ میں جلتی ہے۔ تیسری قوم ملی جس نے یاجوج ماجوج سے بچاؤ کی درخواست کی۔ اب یہ بظاہر تو قصہ ہے لیکن حقیقت میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جو اس زمانے سے متعلق ہے۔ خدا تعالیٰ نے بعض حقائق تو کھول دیے ہیں اور بعض مخفی رکھے ہیں، اس لیے کہ انسان اپنے قوا سے کام لے۔ اگر انسان میرے منقولات سے کام لے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ ذوالقرنین اس لیے نام رکھا کہ وہ دو صدیوں کو پائے گا۔ اب جس زمانے میں خدا نے مجھے بھیجا ہے سب صدیوں کو بھی جمع کر دیا ہے، کیا یہ انسانی طاقت میں ہے کہ اس طرح پر دو صدیوں کا صاحب ہو جاوے؟ ہندوؤں کی صدی بھی پائی اور عیسائیوں کی بھی۔ مفتی صاحب نے تو کوئی 16 یا 17 صدیاں جمع کر کے دکھائی تھی۔ غرض ذوالقرنین کے معنی ہیں دو صدیاں پانے والا۔ اب خدا تعالیٰ نے اس کے لیے تین قوموں کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی قوم جو مغرب میں ہے اور آفتاب وہاں غروب ہوتا ہے اور وہ تاریکی کا چشمہ ہے، یہ عیسائیوں کی قوم ہے جس کا آفتاب صداقت غروب ہو گیا اور آسمانی حق اور نور ان کے پاس نہیں رہا۔ دوسری قوم اس کے مقابل میں وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے مگر آفتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، یہ مسلمانوں کی قوم ہے جن کے پاس آفتاب صداقت قرآن شریف سے موجود ہے مگر دعوت الارض نے ان کو بے خبر بنا دیا ہے اور وہ اس سے ان فوائد کو حاصل نہیں کر سکتے بجز جلنے اور دکھ اٹھانے کے جو ظاہر پرستی کی وجہ سے ان پر آیا۔ بس یہ قوم اس طرح پر بے نصیب ہو گئی۔ اب ایک تیسری قوم ہے جس نے ذوالقرنین سے التماس کی کہ یاجوج ماجوج کے درے بند کر دے تاکہ وہ ان کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں، وہ ہماری دل سے مجھے قبول کیا، خدا تعالی کی تائیدات سے میں ان حملے سے اپنی قوم کو محفوظ کر رہا ہوں جو یاجوج اور ماجوج کر رہے ہیں۔ بس اس وقت خدا تعالی تم کو تیار کر رہا ہے، تمہارا فرض ہے کہ سچی توبہ کرو اور اپنی سچائی اور وفاداری سے خدا کو راضی کرو تاکہ تمہارا آفتاب غروب نہ ہو اور تاریکی کے چشمے کے پاس جانے والے نہ ٹھہرو، اور نہ تم ان لوگوں سے بنو جنہوں نے آفتاب سے کوئی فائدہ اٹھایا۔ بس تم پورا وعدہ حاصل کرو اور پاک چشمے سے پانی پیو تا خدا تم پر رحم کرے۔ وہ انسان بد قسمت ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان لا کر وفاداری اور صبر کے ساتھ ان کا انتظار نہیں کرتا اور شیطان کے وعدوں کو یقینی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس لیے کبھی بے دل نہ ہو جاؤ اور تنگی اور عسر کی حالت میں نہ گھبراؤ۔ خدا تعالیٰ خود رزق کے معاملے میں فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، الزاریات آیت 23۔ انسان جب خدا کو چھوڑتا ہے تو پھر شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ انسان بہت ہی بڑی ذمہ داری کے نیچے آتا ہے جو خدا تعالیٰ کی آیات اور نشانات کو دیکھ چکا ہو۔ بس کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا؟ بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں انسان ان کے گواہ ہیں۔ جو ان نشانوں کی قدر نہیں کرتا اور ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کو دشمن سے پہلے ہلاک کرے گا کیونکہ وہ شدید العقاب بھی ہے جو اپنے آپ کو درست نہیں کرتا۔ وہ نہ صرف اپنی جان پر ظلم کرتا ہے بلکہ اپنے بیوی بچوں پر بھی ظلم کرتا ہے، کیونکہ جب وہ خود تباہ ہو جاوے گا تو اس کے بیوی بچے بھی ہلاک اور خوار ہوں گے۔ خدا تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، سورہ شمس آیت 16۔ مراد چونکہ رجال ہو قوامون عالی النساء کا مصداق ہے، اس لیے اگر وہ لعنت لیتا ہے تو وہ لعنت بیوی بچوں کو بھی دیتا ہے، اور اگر برکت پاتا ہے تو ہمسایوں اور شہر والوں تک کو بھی دیتا ہے۔ اس وقت کل ملک میں طاعون کی آگ لگ رہی ہے، وہ لوگ غلطی کر رہے ہیں جو اس کو ملعون کہتے ہیں۔ ये खुदा ताला का एक फरिश्ता है जो इस वक्त एक खास काम के लिए मामूर किया गया है। इसका इलाज खुदा ताला ने मुझे यही बताया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, सूरह रात आयत 12। ये ताउन बदकारियों और फिस्क व फुजूर और मेरे इनकार और इस्तेज़ा का नतीजा है, और ये रुक नहीं सकता जब तक लोग अपने अमाल में पाक तब्दीली न करें और सब व शतम से जुबान को न रोकें। फिर फरमाता है, इन्हो आवल करिया, इस गांव को परेशानी और इंतशार से हिफाजत में ले लिया, क्या इस गांव में हर किस्म के लोग, चूड़े चमार डैरिया और शराब पीने वाले और बेचने वाले और किस्म के लोग नहीं रहते, मगर खुदा ने मेरे वजूद के बायस सारे गांव को अपनी पनाह में ले लिया और इस अफरा तफरी और मौतुल कलाब से उसे महफूज रखा जो दूसरे शहरों और कस्बों में होती है। गरज ये खुदा ताला के निशान हैं, उनको इज्जत और इबरत की निगाह से देखो और अपनी सारी कुव्वतों को खुदा ताला की मर्जी के नीचे इस्तेमाल करो, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहो ता खुदा ताला तुम पर अपना फ़ज़्ल।
28 दिसंबर सन 1901, मुर्शिद और मुरीद के ताल्लुकात, उस्ताद और शागिर्द की मिसाल से समझ लेने चाहिए। जैसे शागिर्द उस्ताद से फायदा उठाता है, इसी तरह मुरीद अपने मुर्शिद से। लेकिन शागिर्द अगर उस्ताद से ताल्लुक तो रखे मगर अपनी तालीम में कदम आगे न बढ़ाए तो फायदा नहीं उठा सकता। यही हाल मुरीद का है। पस इस सिलसिले में ताल्लुक पैदा करके अपनी मारिफत और इल्म को बढ़ाना चाहिए। तालिबे हक को एक मकाम पर पहुंचकर हरगिज ठहरना नहीं चाहिए, वरना शैतान लईन और तरफ लगा देगा। और जैसे बंद पानी में अफूनत पैदा होती है, इसी तरह अगर मोमिन अपनी तरक्यात के लिए सही न करे तो वो गिर जाता है। बस सादतमंद का फर्ज है कि वो तलब दीन में लगा रहे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई इंसान कामिल दुनिया में नहीं गुजरा, लेकिन आपको भी रब जिदनी इल्मा की दुआ की तालीम हुई थी। फिर और कौन है जो अपनी मारिफत और इल्म पर कामिल भरोसा करके ठहर जावे और आइंदा तरक्की की जरूरत न समझे। जो जो इंसान अपने इल्म और मारिफत में तरक्की करेगा, उसे मालूम होता जाएगा कि अभी बहुत सी बातें हल तलब बाकी हैं। बाज अमूर को वो इब्तदाई निगाह में उस बच्चे की तरह जो अकलीदस के अशकाल को माज बेहुदा समझता है, बिल्कुल बेहुदा समझते थे, लेकिन आखिर वही अमूर सदाकत की सूरत में उनको नजर आए। इसलिए किस कदर जरूरी है कि अपनी हैसियत को बदलने के साथ इल्म को बढ़ाने के लिए हर बात की तकमील की जावे। तुमने बहुत ही बेहुदा बातों को छोड़कर इस सिलसिले को कबूल किया है। अगर तुम उसकी बाबत पूरा इल्म और बसीरत हासिल नहीं करोगे तो इसे तुम्हें क्या फायदा हुआ? तुम्हारे यकीन और मारिफत में कुव्वत क्यों कर पैदा होगी? जरा जरा सी बात पर शकूक व शुभात पैदा होंगे और आखिर कदम को डगमगा जाने का खतरा है। देखो, दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो जो इस्लाम कबूल करके दुनिया के कारोबार और तिजारतों में मसरूफ हो जाते हैं, शैतान उनके सर पर सवार हो जाता है। मेरा ये मतलब नहीं कि तिजारत करनी मना है, नहीं, सहाबा तिजारतें भी करते थे मगर वो दीन को दुनिया पर मुकदम रखते थे। उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम के मुतालिक सच्चा इल्म जो यकीन से उनके दिलों को लबरेज कर दे उन्होंने हासिल किया। यही वजह थी कि वो किसी मैदान में शैतान के हमले से नहीं डगमगाए, कोई अमर उनको सच्चाई के इजहार से नहीं रोक सका। मेरा मतलब इसे सिर्फ यह है कि जो बिल्कुल दुनिया ही के बंदे और गुलाम हो जाते हैं, गोया दुनिया के प्रस्तार हो जाते हैं, ऐसे लोगों पर शैतान अपना गलबा और काबू पा लेता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो दीन की तरक्की के फिक्र में हो जाते हैं। ये वो ग्रोह होता है जो हिजबुल्ला कहलाता है और जो शैतान और उसके लश्कर पर फतह पाता है। माल क्योंकि तिजारत से बढ़ता है, इसलिए खुदा ताला ने भी तलब दीन اور ترقی دین کی خواہش کو ایک تجارت قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا حل دلکم اعلیٰ تجارت تنجی کو من عذاب علیم، سورہ صف آیت 11۔ سب سے عمدہ تجارت دین کی ہے جو دردناک عذاب سے نجات دیتی ہے۔ بس میں بھی خدا تعالیٰ کے انہی الفاظ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ حل دلکم اعلیٰ تجارت تنجی کو من عذاب علیم۔ میں زیادہ امید ان پر کرتا ہوں جو دینی ترقی اور شوق کو کم نہیں کرتے، جو اس شوق کو کم کرتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ شیطان ان پر قابو نہ پالے۔ اس لیے کبھی سست نہیں ہونا چاہیے، ہر امر کو جو سمجھ میں نہ آئے پوچھنا چاہیے تاکہ معرفت میں زیادت ہو۔ پوچھنا حرام نہیں، بحثیت انکار کے بھی پوچھنا چاہیے، اور عملی ترقی کے لیے بھی جو علمی ترقی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن شریف کو غور سے پڑھے، جہاں سمجھ میں نہ آئے دریافت کرے، اگر بعض معارف سمجھ نہ سکے تو دوسروں سے دریافت کر کے فائدہ پہنچائے۔ قرآن شریف ایک دینی سمندر ہے جس کی تہہ میں بڑے بڑے نایاب اور بے باغ اور موجود ہیں۔ جب تم کسی عیسائی سے ملو گے تو دیکھو گے کہ ان میں نقالوں اور ٹھٹے والوں کی طرح دیانت مفقود نظر آئے گی۔ یوں تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کے ترجمے سے واقف ہیں، مگر انہوں نے مشق تو کی ہے لیکن ان میں روحانیت نہیں ہے، اور اس کا ہمیں بار بار تجربہ ہوا ہے، جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے گریز کی ہے۔ اگر واقعی ان میں روحانیت ہے، اگر واقعی ان کی معرفت اور علم یقین کے درجے تک پہنچا ہوا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ گریز کرتے ہیں؟ دیکھو لاہور کے بشپ صاحب نے لاہور میں بڑے اہم مضامین پر لیکچر دیے اور اپنی قرآن دانی اور حدیث دانی کے ثبوت کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن اسے ہم نے دعوت کی تو باوجود کہ پائنر نے بھی اس کو شرمندگی دلائی، مگر وہ صرف یہ کہہ کر کہ ہمارا دشمن ہے مقابلے سے بھاگ گیا۔ ہم کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بشپ چاہیے تھا، اور اپنے دشمنوں کو پیار کرو پر ان کا پورا عمل ہوتا۔ اگر میں ان کا دشمن بھی ہوتا، حالانکہ میں سچ کہتا ہوں اور خدا کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نوع انسان کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ اور دوست میں ہوں، ہاں یہ سچ ہے کہ میں ان تعلیمات کا دشمن ہوں جو انسان کی روحانی دشمن ہیں اور اس کی نجات کی دشمن ہیں۔ غرض بشپ صاحب کو کئی بار اخباروں نے اس معاملے میں شرمندہ کیا، مگر وہ سامنے نہ آئے۔ عیسائیوں کی یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو سادہ دیکھتے ہیں تو چھوٹا ہے تو بیٹا بنا کر، اور بڑا ہے تو باپ بنا کر اندر داخل کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اگر وہ حالات سے واقف ہے تو پھر اس سے بغض کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب خدا سے تعلق توڑ بیٹھتے ہیں تو مخلوق سے سچی ہمدردی کیوں کر پیدا ہو؟ مگر ہماری جماعت خاص ہے، اس کو عام مسلمانوں کی طرح نہ سمجھیں۔ یہ مسلمان دعوت الارض ہیں، اور اس لیے اس کے مخالف ہیں جو آسمان سے آتا ہے۔ جو زمینی بات کرتا ہے وہ دعوت الارض ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا تھا، روحانی امور کو وہی دریافت کرتے ہیں جن میں مناسبت ہو، کیونکہ ان میں مناسبت نہ تھی اس لیے انہوں نے عصائے دین کو کھا لیا، جیسے سلیمان کے عصا کو کھا لیا تھا۔ اور اس سے آگے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جب جنوں کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ اسی طرح پر جب عیسائی قوم نے جب اسلام کی حالت دیکھی، یعنی اس دعوت الارض نے اس عصائے راستے کو کمزور کر دیا، تو ان قوموں کو اس پر وار کرنے کا موقع دیا۔ جن وہ ہے جو چھپ کر وار کرے اور پیار کے رنگ میں دشمنی کرتے ہیں، وہی پیار جو ہوا سے آ کر نحاش نے کیا تھا، اس کا انجام وہی ہونا چاہیے جو ابتدا میں ہوا۔ آدم پر اس سے مصیبت آئی، اس وقت گویا وہ خدا سے بڑھ کر خیر خواہ ہو گیا۔ اسی طرح پر یہ بھی وہی حیات ابدی پیش کرتے ہیں جو شیطان نے کی تھی۔ اس لیے قرآن شریف نے اول اور آخر کو اس پر ختم کیا۔ اس میں یہ سر تھا کہ تا بتایا جاوے کہ ایک آدم آخر میں بھی آنے والا ہے۔ قرآن شریف کے اول یعنی سورہ فاتحہ کو والظالین پر ختم کیا۔ یہ ہم تمام مفسر بالاتفاق مانتے ہیں کہ ظالین سے عیسائی مراد ہیں، اور آخر جس پر ختم ہوا وہ یہ ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سورہ الناس آیت 27۔ سورہ الناس سے پہلے قل ھو اللہ میں خدا تعالی کی توحید بیان ہوئی، اور اس طرح پر گویا تثلیث کی تدید کی۔ اس کے بعد سورۃ الناس کا بیان کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ بس آخری وصیت یہ کی کہ شیطان سے بچتے رہو۔ یہ شیطان وہی نحاش ہے جس کو اس صورت میں خناس کہا، جس سے بچنے کی ہدایت کی، اور یہ جو فرمایا کہ رب کی پناہ میں آؤ، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جسمانی امور نہیں ہیں بلکہ روحانی امور ہیں۔ خدا کے معرفت، معارف اور حقائق پر پکے ہو جاؤ تو اسے بچ جاؤ گے۔ اس آخری زمانے میں شیطان اور آدم کی آخری جنگ کا خاص ذکر ہے، شیطان کی لڑائی خدا اور اس کے فرشتوں سے آدم کے ساتھ ہو کر ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کے ہلاک کرنے کو پورے سامان کے ساتھ اترے گا، اور خدا کا مسیح اس کا مقابلہ کرے گا۔ یہ لفظ مسیح ہے جس کے معنی خلیفہ کے ہیں۔ عربی اور عبرانی میں حدیثوں میں مسیح لکھا ہے اور قرآن شریف میں خلیفہ لکھا ہے، غرض اس کے لیے مقدر تھا کہ آخری جنگ میں خاتم الخلفاء جو چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو کامیاب ہو۔ سورۃ العصر دنیا کی تاریخ، سورۃ العصر میں دنیا کی تاریخ موجود ہے جس پر خدا تعالیٰ نے اپنے الہام سے مجھ کو اطلاع دی ہے، اور یہ اصلی اور سچی تاریخ ہے جسے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کس قدر زمانہ گزرا ہے۔ بس اس حساب سے اب ساتویں ہزار سے کچھ سال گزر گئے، اور خاتم الخلفاء چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوا تاکہ اول راہ بآخر نسبت دارت کا مصداق ہو۔ آدم بھی چھٹے دن پیدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کا ہوتا ہے، اس چھ دن کے چھ ہزار ہوئے، اور پھر آدم کے پیدائش چھٹے دن کے آخر میں ہوئی تھی، اس لیے خاتم الخلفاء چھٹے ہزار کے آخر میں ہوا اور ساتویں میں جنگ ہے۔ اس جنگ سے توف و تفنگ کی لڑائی مراد نہیں، اس جنگ سے توف و تفنگ کی لڑائی مراد نہیں بلکہ یہ عیسائیت اور الہی دین کی آخری جنگ ہے۔ عیسائیت نے زمینی خدا بنا لیا ہے، اور یہ وہی خدا یا خیالی خدا ہے جیسے بہت سی عورتیں ایک وہمی حمل رجا کا کر لیتی ہیں، یہاں تک کہ پیٹ میں وہمی طور پر حرکت بھی معلوم ہوتی ہے اور پیٹ بڑھتا بھی ہے۔ اس طرح پر فرض مسیح بنا لیا گیا ہے جسے خدا سمجھا گیا ہے، اگر سچے مسیح کے مقابل وہ کھڑا ہے۔ اب یہ لڑائی ان دونوں میں شروع ہے، اور خدا اس میں اپنا چمکتا ہوا ہاتھ دکھلائے گا۔ 40 کروڑ سے بھی زائد انسان عیسائی ہو چکے ہیں۔ جب اول ہی اول یہ لوگ آئے تو مولوی ان کے حملوں اور اعتراضوں سے ماز نا واقف تھے، ان کو پورا علم نہ ان کے اعتراضوں کا تھا اور نہ قرآن شریف کی حقائق ہی سے آگاہ تھے۔ برخلاف اس کے عیسائیوں کے پاس اقبال اور تالیف قلوب کے ذریعے تھے، اس لیے ان کی ترقی ہوتی گئی، مگر اب ان میں ایک بھی نہیں جو اس کے تنزل کو دیکھ سکے۔ اب ان کا دور ختم ہونے والا ہے، اور مختصر طور پر جعلی فرضی خدا کو سمجھ لیں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عیسائیت کا تانا بانا آریہ اور سناتن سے بھی بودا ہے، کیونکہ انہوں نے ساری بنیاد حیات مسیح پر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی ساری عمارت گر جاتی ہے۔ یہ بات اس زمانے میں کوئی زندہ آسمان پر گیا کوئی مان نہیں سکتا، جبکہ دلائل قطعیہ تو دلالت کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اب تو لاش کے دکھا دینے تک نوبت پہنچ گئی ہے، کیونکہ سری نگر کشمیر میں اس کی قبر واقعات صحیحہ کی بنا پر ثابت ہو گئی ہے۔ ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے کون عقل مند یہ قبول کر سکتا ہے، اور اس کی موت کے ساتھ ہی صلیب، کفارہ، لعنت وغیرہ ساری باتیں علوم یقینیہ کی طرح غلط ثابت ہو جائیں گی۔ ان ساری باتوں کے علاوہ یہ مذہب ایسا کمزور ہے کہ جو پہلو اس نے اختیار کیا ہے وہی بھوتا، ایک لعنت ہی کو پہلو کو دیکھو، اگر اس پہلو کو اختیار نہ کرتے تو بہتر تھا، کیونکہ جب یہ سچی بات ہے کہ لعنت کا تعلق دل سے ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ملعون خدا کا اور خدا ملعون کا دشمن ہو جاوے اور خدا سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے اور وہ خدا سے برگشتہ ہو جاوے، تو پھر کیا باقی رہا؟ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مسیح کو شیطان لیے پھرا، اگر جسمانی طور پر شیطان لیے پھرا ہوتا تو مسیح تماشا دکھا سکتے تھے۔ اس کا کوئی معقول جواب تو نہیں دے سکے۔ کسی یہودی کو شیطان کہہ دیا اور پھر تین مرتبہ شیطانی الہام ہوا، غرض اب عیسائی مذہب کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ بس تم اپنی ہمت اور سرگرمی میں سست نہ ہو، بہت سے مسلمان کہلا کر دوسرے امور میں منمک ہو جاتے ہیں، مگر تم خدا سے ڈرو اور سچی تبدیلی اور تقویٰ طہارت پیدا کرو۔ اس راہ میں سست ہونا شیطان کو نقب لگا کر ایمان کا مال لے جانے کا موقع دینا ہے۔ اس وقت وہی خدا جو آدم پر ظاہر ہوا تھا اور دوسرے نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے وہی مجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ اس وقت خدا نے موقع دیا ہے کہ تم اپنے معلومات کو بڑھا سکو، اس لیے جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو فوراً پوچھ لینا چاہیے۔ جو سمجھنے سے پہلے کہتا ہے کہ سمجھ لیا، اس کے دل پر ایک چھالا سا پڑ جاتا ہے، آخر وہ ناسور ہو کر بہ نکلتا ہے، میں تھکتا نہیں، خواہ کو ایک سال تک پوچھتا رہے، پس اس موقع کی قدر کرو، میری باتوں کو سنو اور سمجھو اور ان پر عمل کرو، پھر خادم دین بنو، سچائی کو ظاہر کرو، خدا سے محبت کرنا اور مخلوق سے ہمدردی کرنا، یہ دونوں باتیں دین کی ہیں، ان پر عمل کرو۔ 8 جنوری 1902۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو ایک حالت میں رکھ سکتا تھا، مگر بعض مسائل اور امور ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر بعض عجیب و غریب اوقات اور حالتیں آتی رہتی ہیں، ان میں سے ایک ہم و غم کی بھی حالت ہے۔ ان اختلاف حالات اور تغیر و تبدیل اوقات سے اللہ تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتیں اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا اچھا کہا ہے، اگر دنیا بیک دستور ماندے، بسا اسرار ہا مستور ماندے۔ یہ لوگوں کو کوئی ہم و غم دنیا میں نہیں پہنچتا، اور جو بجائے خود اپنے آپ کو بڑے ہی خوش قسمت اور خوشحال سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسرار اور حقائق سے ناواقف اور ناآشنا رہتے ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ مدرسوں میں سلسلہ تعلیم کے ساتھ لڑکے ورزش بھی کریں، اس ورزش اور قواعد وغیرہ سے جو سکھائی جاتی ہے، سرشتہ تعلیم کے افسروں کا یہ منشا تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو کسی لڑائی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت ضائع کیا جاتا ہے اور لڑکوں کا وقت کھیل کود میں دیا جاتا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آزاد جو حرکت کو چاہتے ہیں، اگر ان کو بالکل بیکار چھوڑ دیا جائے تو پھر ان کی طاقتیں زائل اور ضائع ہو جائیں، اور اس طرح پر ان کو اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ بظاہر ورزش کرنے سے آزاد کو تکلیف اور کسی قدر تکان ان کی پرورش اور صحت کا موجب ثابت ہوتی ہے، اسی طرح پر ہماری فطرت کچھ ایسی ہی واقع ہوئی ہے کہ وہ تکلیف کو بھی چاہتی ہے تاکہ تکمیل ہو جاوے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہی ہوتا ہے جب وہ انسان کو بعض اوقات ابتلاؤں میں ڈال دیتا ہے، اس سے اس کی رضا بالقضا اور صبر کی قوتیں بڑھتی ہیں۔ جس شخص کو خدا پر یقین نہیں ہوتا، ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی تکلیف پہنچنے پر گھبرا جاتے ہیں اور وہ خودکشی میں آرام دیکھتا ہے، مگر انسان کی تکمیل اور تربیت چاہتی ہے کہ اس پر اس قسم کی ابتلاء آئیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جن کو تفرقہ اور ابتلاء نہیں آتا، ان کا حال دیکھو کہ کیسا ہوتا ہے، وہ بالکل دنیا اور اس کی خواہشوں میں منہمک ہو گئے ہیں، ان کا سر اوپر کی طرف نہیں اٹھتا، خدا تعالیٰ کا ان کو بھول کر بھی خیال نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے کی خوبیوں کو ضائع کر دیا اور بجائے اس کے ادنا درجے کی باتیں حاصل کیں، کیونکہ ایمان اور عرفان کی ترقی ان کے لیے وہ راحت اور اطمینان کا سامان پیدا کرتے جو کسی مال و دولت اور دنیا کے لذت میں نہیں ہیں، مگر افسوس کہ وہ ایک بچے کی طرح آ کے انگارے پر خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی سوزش اور نقصان رسانی سے آگاہ نہیں۔ لیکن جن پر خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور جن کو ایمان اور یقین کے دولت سے مالا مال کرتا ہے، ان پر ابتلا آتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی ابتلا نہیں آیا، وہ بدقسمت ہیں، وہ ناز و نعمت میں رہ کر بہائم کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی زبان ہے مگر وہ حق بول نہیں سکتی، خدا کی حمد و ثنا اس پر جاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف فسق و فجور کی باتیں کرنے کے لیے اور مزہ چکھنے کے واسطے ہے، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ قدرت کا نظارہ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ بدکاری کے لیے ہیں، پھر ان کو خوشی اور راحت کہاں سے میسر آتی ہے؟ یہ مت سمجھو کہ جس کو ہم و غم پہنچتا ہے وہ بدقسمت ہے، نہیں، خدا اس کو پیار کرتا ہے۔ جیسے مرہم لگانے سے پہلے چیرنا اور جراحی کا عمل ضروری ہے، غرض یہ انسانی فطرت میں ایک امر واقع شدہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا کیا بلائیں اور حوادث آتے ہیں۔ ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب و غریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ دنیا میں جس قدر قومیں ہیں، کسی قوم نے ایسا خدا نہیں مانا جو جواب دیتا ہو اور دعاؤں کو سنتا ہو۔ کیا ایک ہندو ایک پتھر کے سامنے بیٹھ کر، یا درخت کے آگے کھڑا ہو کر، یا بیل کے روبرو ہاتھ جوڑ کر کہہ سکتا ہے کہ میرا خدا ایسا ہے کہ میں اس سے دعا کروں تو یہ مجھے جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
क्या एक ईसाई कह सकता है कि मैंने यीशु को खुदा माना है, वो मेरी दुआओं को सुनता और उसको जवाब देता है? हरगिज नहीं। बोलने वाला खुदा सिर्फ एक ही है, जो इस्लाम का खुदा है, जो कुरान ने पेश किया है, जिसने कहा उदउनी अस्तजीब लकुम, सूरह मोमिन आयत 61, तो मुझे पुकारो मैं तुमको जवाब दूंगा। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, कोई हो जो एक अरसे तक सच्ची नीयत और सफाई कल्ब के साथ अल्लाह ताला पर ईमान लाता हो, वो मुजाहदा करे और दुआओं में लगा रहे, आखिर उसकी दुआओं का जवाब उसे जरूर दिया जाएगा। कुरान शरीफ में एक मकाम पर उन लोगों के लिए जो गौशाला परस्ती करते हैं और गौशाला को खुदा बनाते हैं आया है, अल्लाह यरजो इलैहिम कौला तोहा आयत 90, कि वो उनकी बात का कोई जवाब उनको नहीं देता। इससे साफ मालूम होता है कि जो खुदा बोलते नहीं है वो गौशाला ही है। हमने ईसाइयों से बारहा पूछा है कि अगर तुम्हारा खुदा ऐसा ही है जो दुआओं को सुनता है और उनके जवाब देता है, तो बताओ वो किससे बोलता है? तुम जो यीशु को खुदा कहते हो, फिर उसको बुला कर कहो, मैं दावे से कहता हूं कि सारे ईसाई इकट्ठे होकर भी यीशु को पुकारे वो यकीनन कोई जवाब ना देगा, क्योंकि वो मर गया है। ईसाइयों को मुल्ज़िम करने के वास्ते इससे बढ़कर कोई तेज हथियार नहीं है। उनसे पहला सवाल यही होना चाहिए कि क्या वो नाते खुदा है या गैर नाते? अगर गैर नातिक है तो उसका गूंगा होना ही उसकी इब्ताल की दलील है, लेकिन अगर वो नातिक है तो फिर उसको हमारे मुकाबले पर बुला कर दिखाओ और उससे वो बोलियां बुलवाओ जिनसे समझता समझा जाता है कि वह इंसान के मखदरत और ताकत से बाहर हैं, यानी अजीम शान पेशगोइयां और आइंदा की खबरें। मगर वो पेशगोइयां इस किस्म की नहीं होनी चाहिए जो यीशु ने खुद अपनी जिंदगी में की थी, कि मुर्ग बांग देगा या लड़ाइयां होंगी, कहत पड़ेंगे, बल्कि ऐसी पेशगोइयां जिनमें क़याफा और फरासत को दखल ना हो, बल्कि वह इंसानी ताकत और फरासत से बालातर हो। मैं दावा से कहता हूं कि कोई पादरी यह कहने की ताकत नहीं रख सकता कि खुदाए कादिर के मुकाबले में एक आजिज और ज़ईफ इंसान यसू की इख्तदारी पेशगोइयां पेश कर सके। गरज यह मुसलमानों की बड़ी खुशकिस्मती है कि उनका खुदा दुआओं का सुनने वाला है।
कभी ऐसा इत्तिफाक होता है कि एक तालिब नहायत रिक्कत और दर्द के साथ दुआएं करता है, मगर वो देखता है कि इन दुआओं के नतायज में एक ताखीर और तवक्कुफ वाकई होता है। इसका सिर क्या है? इसमें यह नुक्ता याद रखने के काबिल है कि अव्वल तो जिस कदर उमूर दुनिया में होते हैं उनमें एक किस्म की तदरीज पाई जाती है। देखो, एक बच्चे को इंसान बनने के लिए किस कदर मरहले और मनाजिल तय करने पड़ते हैं, एक बीज के दरख्त बनने के लिए किस कदर तवक्कुफ होता है। इसी तरह पर अल्लाह ताला के उमूर का नफाज भी तदरीजन होता है। दूसरे इस तवक्कुफ में ये मसलियत इलाही होती है कि इंसान अपने अज़्म और अक़्द हिम्मत में पुख्ता हो जावे और मारिफत में इस्तेकाम और रसूख हो। ये कायदे की बात है कि जिस कदर इंसान आला मरातिब और मदारिज को हासिल करना चाहता है, उसी कदर उसको ज्यादा मेहनत और वक्त की जरूरत होती है। बस इस्तिक्लाल और हिम्मत एक ऐसी उम्दा चीज है कि अगर ये ना हो तो इंसान कामयाबी की मंजिलों को तय नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी होता है कि वो पहले मुश्किलात में डाला जावे। इन्ना माल और उसरे युसरन, इसीलिए फरमाया है दुनिया में कोई कामयाबी और राहत ऐसी नहीं है जिसके इब्तदा और अव्वल में कोई रंज और मुश्किल ना हो। हिम्मत को ना हारने वाले मुश्किल मिजाज फायदा उठा लेते हैं और कच्चे और नावाकिफ रास्ते में थक कर रह जाते हैं। पंजाबी में किसी ने कहा है, एओ हैगी कीमिया जे दिन थोड़े हो, बस जब खुदा पर सच्चा ईमान हो कि वो मेरी दुआओं को सुनने वाला है, तो ये ईमान मुश्किलात में भी एक लजीज ईमान हो जाता है और गम में एक आला याकूती का काम देता है। हमोम गमोम के वक्त अगर इंसान को कोई पनाह ना हो तो दिल कमजोर हो जाता है और आखिर वो मायूस होकर हलाक हो जाता और खुदकशी करने पर आमादा होता। बल्कि बहुत से ऐसे बदकिस्मत यूरोप के मुल्कों में खसूसन पाए जाते हैं जो जरा सी नामुरादी पर गोली खाकर मर जाते हैं। ऐसे लोगों का खुदकुशी करना खुद उनके मजहब की मौत और कमजोरी की दलील है। अगर उसमें कोई कुव्वत
اور طاقت ہوتی تو اپنے ماننے والوں کو ایسی یاس اور نامرادی کی حالت میں نہ چھوڑتا، لیکن اگر خدا تعالیٰ پر اسے ایمان ہے اور اس قادر کریم ہستی پر یقین رکھتا ہے کہ وہ دعائیں کی ہے، یہ دعائیں حقیقت میں بہت قابل قدر ہوتی ہیں اور دعاؤں والا آخر کار کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ نادانی اور سوء ادب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ لڑنا چاہے، مثلا یہ دعا کرے کہ رات کے پہلے حصے میں سورج نکل آوے، اس قسم کی دعائیں گستاخی میں داخل ہوتی ہیں۔ وہ شخص نقصان اٹھاتا ہے اور ناکام رہتا ہے جو گھبرانے والا اور قبل از وقت چاہنے والا ہو۔ اگر بیاہ کے 10 دن بعد مرد و عورت یہ خواہش کریں کہ اب بچہ پیدا ہو جاوے تو یہ کیسی حماقت ہوگی، اس وقت تو یہ اسقاط کے خون اور چھچڑوں سے بھی بے نصیب رہے گی۔ اسی طرح جو سبزہ کو نمو نہیں دیتا وہ دانہ پڑنے کی نوبت ہی آنے نہیں دیتا۔ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ایک بار اور شر و بسط کے ساتھ دعا کے مضمون پر ایک رسالہ لکھوں۔ مسلمان دعا سے بالکل ناواقف ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو بدقسمتی سے ایسا موقع ملا کہ دعا کریں مگر انہوں نے صبر اور استقلال سے چونکہ کام نہ لیا، اس لیے نامراد رہ کر سید احمد خانی مذہب اختیار کر لیا کہ دعا کوئی چیز نہیں۔ یہ دھوکہ اور غلطی اسی لیے لگتی ہے کہ وہ حقیقت دعا سے محض ناواقف ہوتے ہیں اور اس کے اثر سے بے خبر اور اپنے خیالی امیدوں کو پورا نہ ہوتے دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں کہ دعا کوئی چیز نہیں اور اس سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ دعا ربوبیت اور عبودیت کا ایک کامل رشتہ ہے، اگر دعاؤں کا اثر نہ ہوتا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ 8 جنوری 1902، اللہ تعالیٰ کی شناخت کی یہ زبردست دلیل اور اس کی ہستی پر بڑی بھاری شہادت ہے کہ محو اس بات اس کے ہاتھ میں ہے۔ یم اللہ ما یشاء و یثبت، الراد آیت 40۔ دیکھو اجرام سماوی کتنے بڑے اور عظیم شان نظر آتے ہیں، اور ان کی عظمت کو دیکھ کر ہی بعض نادان ان کی پرستش کی طرف جھک پڑے ہیں اور انہوں نے ان میں صفات الہیہ کو مان لیا ہے، جیسے ہندو اور دوسرے بت پرست یا آتش پرست وغیرہ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج اپنے اختیار سے چڑھتا ہے یا چھپتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر وہ کہیں بھی تو اس کا کیا ثبوت دے سکتے ہیں؟ وہ ذرا سورج کے سامنے یہ دعا تو کریں کہ ایک دن وہ نہ چڑھے، یہ دوپہر کو مثلا چھپ جاوے تاکہ معلوم ہو کہ وہ کوئی اختیار اور ارادہ بھی رکھتا ہے، اس کا ٹھیک وقت پر طلوع اور غروب تو صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی کوئی اختیار اور ارادہ نہیں ہے۔ ارادے کا مالک تبھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو اور کرنے والے امر کو کرے اور نہ کرنے والے کو نہ کرے۔ غرض اگر قبولیت دعا نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر بہت سے شکوک پیدا ہو سکتے تھے اور ہوئے، اور حقیقت میں جو لوگ قبولیت دعا کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہستی کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ جو دعا اور اس کی قبولیت پر ایمان نہیں لاتا وہ جہنم میں جائے گا، وہ خدا ہی کا قائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شناخت کا یہی طریقہ ہے کہ اس وقت تک دعا کرتا رہے جب تک خدا اس کے دل میں یقین نہ بھر دے اور ان الحق کی آواز اس کو نہ آ جاوے۔ اس میں شک نہیں کہ اس مرحلے کو طے کرنے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت سے مشکلات ہیں اور تکلیفیں ہیں، مگر ان سب کا علاج صرف صبر سے ہوتا ہے۔ حافظ نے کیا اچھا کہا ہے، گوئن سنگ لال شبد در مقام صبر، آرے شبد ولے بخونے جگر شبد۔ یاد رکھو کوئی آدمی کبھی دعا سے فیض نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ صبر میں حد نہ کر دے اور استقلال کے ساتھ دعاؤں میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ پر کبھی بدظنی اور بدگمانی نہ کرے، اس کو تمام قدرتوں اور ارادوں کا مالک تصور کرے، یقین کرے، پھر صبر کے ساتھ دعاؤں میں لگا رہے۔ وہ وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سن لے گا اور اسے جواب دے گا۔ جو لوگ اس نسخے کو استعمال کرتے ہیں وہ کبھی بد نصیب اور معروم نہیں ہو سکتے، بلکہ یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرتیں اور طاقتیں بے شمار ہیں، اس نے انسانی تکمیل کے لیے دیر تک صبر کا قانون رکھا ہے، بس اس کو وہ بدلتا نہیں، اور جو چاہتا ہے کہ وہ اس قانون کو اس کے لیے بدل دے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کرتا اور بے ادبی کی جرت کرتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بے صبری سے کام لیتے ہیں اور مداری کی طرح چاہتے ہیں کہ ایک دم میں سب کام ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بے صبری کرے تو بھلا بے صبری سے خدا تعالیٰ کا کیا بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، بے صبری کر کے دیکھ لے وہ کہاں جائے گا۔ میں ان باتوں کو کبھی نہیں مان سکتا، اور درخے کے یہ جھوٹے قصے اور فرضی کہانیاں ہیں کہ فلاں فقیر نے پھونک مار کر یہ بنا دیا اور وہ کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قرآن شریف کے خلاف ہے، اس لیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہر امر کے فیصلے کے لیے معیار قرآن ہے۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کی شرارت سے ان سے الگ ہو گیا تو آپ 40 برس تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، اگر وہ جلد باز ہوتے تو کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوتا۔ 40 برس تک دعاؤں میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان رکھا۔ آخر 40 برس کے بعد وہ دعائیں کھینچ کر یوسف علیہ السلام کو لے ہی آئیں۔ اس عرصہ دراز میں بعض ملامت کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ تو یوسف کو بے فائدہ یاد کرتا ہے، مگر انہوں نے یہی کہا کہ میں خدا سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بے شک ان کو کچھ خبر نہ تھی، مگر یہ کہا انی لاجد و ریح یوسفا، سورہ یوسف آیت 95۔ پہلے تو اتنا ہی معلوم تھا کہ دعاؤں کا سلسلہ لمبا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر دعاؤں میں محروم رکھنا ہوتا تو وہ جلد جواب دے دیتا، مگر اس سلسلے کا لمبا ہونا قبولیت کی دلیل ہے، کیونکہ کریم سائل کو دیر تک بٹھا کر کبھی معروم نہیں کرتا، بلکہ بخیل سے بخیل بھی ایسا نہیں کرتا، وہ بھی سائل کو اگر زیادہ دیر تک دروازے پر بٹھائے تو آخر اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دعاؤں کے زمانے کی درازی پر وب یزت ایناؤ قرآن میں خود دلال کر رہی ہے، غرض دعاؤں کے سلسلے کے دراز ہونے سے کبھی گھبرانے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے تکمیل بھی جدا جدا پیرایوں میں کرتا ہے، حضرت یعقوب کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے اسی غم میں رکھی تھی۔ مختصر یہ کہ دعا کا یہ اصول ہے، جو اس کو نہیں جانتا وہ خطرناک حالت میں پڑتا ہے، اور جو اس اصول کو سمجھ لیتا ہے اس کا انجام اچھا اور مبارک ہوتا ہے۔ جو لوگ حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑتا بھی ہے تو پھر جان لینے ہی کے لیے پکڑتا ہے، مگر مومن کے حق میں اس کی عادت نہیں ہے، ان کی تکالیف کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور انجام کار متقی ہی کے لیے ہے، جیسے فرمایا العاقبۃ للمتقین سورہ قصص آیت 84۔ ان کو جو تکالیف اور مصائب آتے ہیں وہ بھی ان کی ترقیوں کا باعث بنتی ہیں تاکہ ان کو تجربہ ہو جاوے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے دن پھیر دیتا ہے۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے شکنجے کے دن آتے ہیں اس پر باہمی زندگی کا اثر نہیں رہتا، اس پر ایک موت ضرور آ جاتی ہے، اور خدا شناسی کے بعد وہ لذتیں اور ذوق جو باہمی سیرت میں معلوم ہوتے تھے نہیں رہتے، بلکہ ان میں تلخی اور کدورت اور کراہت پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی طرف توجہ کرنا ایک معمولی عادت ہو جاتی ہے۔ پہلے جو نیکیوں کے کرنے میں طبیعت پر گرانی اور سختی ہوتی تھی وہ نہیں رہتی۔ بس یاد رکھو کہ جب تک نفسانی جوشوں سے ملی ہوئی مرادیں ہوتی ہیں اس وقت تک خدا ان کو مصلحتاً الگ رکھتا ہے، اور جب رجوع کرتا ہے تو پھر وہ حالت نہیں رہتی۔ اس بات کو کبھی مت بھولو کہ دنیا روزے چند آخرکار با خداوند اتنے ہی کام نہیں کہ کھا پی لیا اور باہم کی طرح زندگی بسر کر دی۔ انسان بہت بڑی ذمہ داریاں لے کر آتا ہے، اس لیے آخرت کے فکر کرنی چاہیے اور اس کی تیاری ضروری ہے۔ اس تیاری میں جو تکالیف آتی ہیں وہ رنج و تکلیف کے رنگ میں نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر بھیجتا ہے جن کو دونوں بہشتوں کا مزہ چکھانا چاہتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سورہ رحمان آیت 47۔ مصائب آتے ہیں تاکہ ان عارضی امور کو جو تکلف کے رنگ میں ہوتے ہیں نکال دے۔ مولوی رومی نے کیا اچھا تا گریزد ہر کے بیرونی بوت۔ سید عبد القادر جیلانی بھی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جب مومن بننا چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ اس پر دکھ اور ابتلاء آویں، اور وہ یہاں تک آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قریب موت سمجھتا ہے، اور پھر جب اس حالت کو پہنچ جاتا ہے تو رحمت الہیہ کا جوش ہوتا ہے تو قلنا یا نارکونی بردم و سلامہ کا حکم ہوتا ہے. اصل اور آخری بات یہی ہے مگر نہ شنیدہ ہی کہ خدا داری کہ غم داری. 9 جنوری 1902. میرے نزدیک آیات مبین وہ ہوتی ہیں مخالف جن کے مقابلے سے عاجز ہو جاوے, خواہ وہ کچھ ہی ہو جس کا مخالف مقابلہ نہ کر سکے وہ اعجاز ٹھہر جائے گا جبکہ اس کی تحدی کی گئی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ اقتراح کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. نبی کبھی جرت کر کے یہ نہیں کہے گا کہ تم جو نشان مجھ سے مانگو میں وہی دکھانے کو تیار ہوں. اس کے منہ سے جب نکلے گا یہی نکلے گا, انما الآیات عند اللہ العنکبوت آیت 51. اور یہی اس کی صداقت کا نشان ہوتا ہے. کم نصیب مخالف اس قسم کی آیتوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ معجزات سے انکار کیا گیا ہے مگر وہ آنکھوں کے اندھے ہیں, ان کو معجزات کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہوتی اس لیے وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں. اور نہ ذات باری کی عزت اور جبروت کا ادب ان کے دل پر ہوتا ہے. ہمارا خدا تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ ہم جو کہیں وہ وہی کر دے, یہ سوئے ادب ہے اور ایسا خدا خدا ہی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو امید اور حوصلہ دلایا کہ ادعونی استجیب لکم المومن آیت 61. یہ نہیں کہا کہ تم جو مانگو گے وہی دیا جاوے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض اقتراحی نشانات مانگے تو آپ نے یہی خدا کی تعلیم سے جواب دیا, قل سبحان ربی ان هل كنت الا بشر رسولا, بنی اسرائیل آیت 94. خدا کے رسول کبھی اپنی بشریت کے حق سے نہیں بڑھتے اور وہ آداب الہی کو مد نظر رکھتے ہیں. باتیں منحصر ہیں معرفت پر, جس قدر معرفت بڑی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل پر مستولی ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر معرفت انبیاء علیہ السلام ہی کی ہوتی ہے, اس لیے ان کی ہر بات اور ہر ادا میں بشریت کا رنگ جدا نظر آتا ہے اور تائیدات الہیہ الگ نظر آتی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نشان دکھاتا ہے جب چاہتا ہے. وہ دنیا کو قیامت بنانے نہیں چاہتا. اگر وہ ایسا کھلا ہوا ہو کہ جیسے سورج تو پھر ایمان کیا رہا اور اس کا ثواب کیا؟ ایسی صورت میں کون بدبخت ہوگا جو انکار کرے گا؟ نشان بیان ہوتے ہیں لیکن ان کو باریک بین دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں. اور یہ دقت نظر اور معرفت سعادت کی وجہ سے عطا ہوتی ہے اور تقویٰ سے ملتی ہے. شقی اور فاسق اس کو نہیں دیکھ سکتا. ایمان اس وقت تک ایمان ہے جب تک اس میں کوئی پہلو اخفاق کبھی ہو, لیکن جب بالکل پردہ برانداز ہو تو وہ ایمان نہیں رہتا. اگر مٹھی بند ہو اور کوئی بتاوے کہ اس میں یہ ہے تو اس کی فراست قابل تعریف ہو سکتی ہے, لیکن جب مٹھی کھول کر دکھا دی اور پھر کسی نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں تو کیا ہوا؟ یا پہلی رات کا چاند اگر کوئی دیکھ کر بتائے تو البتہ اسے تیز نظر کہیں گے, لیکن جب چودھویں کا چاند ہو گیا اس وقت کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا وہ چڑھا ہوا ہے تو لوگ اسے پاگل کہیں گے. غرض معجزات وہی ہوتے ہیں جس کے نظیر لانے پر دوسرے عاجز ہوں. انسان کا یہ کام نہیں کہ وہ ان کی حد بند کرے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے. اس میں ضرور ہے کہ بعض پہلو اخفا کیا ہوں, کیونکہ نشانات کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اس میں عرفانی رنگ پیدا ہو جس میں ذوق ملا ہوا ہو. لیکن جب ایسی کھلی باتیں ہوں گی تو اس میں ایمانی رنگ آ ہی نہیں سکتا سوائے کہ عرفانی اور ذوقی رنگ ہو. پس اختراعی نشانات سے اس لیے منع کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے کہ اس میں پیری رنگ سوئے ادبی کی پیدا ہو جاتی ہے جو ایمان کی جڑ کاٹ ڈالتی ہے. ابتدائی جنوری 1902 کو ایک عرب صاحب آئے ہوئے تھے. بعض لوگ ان کے متعلق مختلف رائے رکھتے تھے. حضرت اقدس امام علیہ السلام کو 9 جنوری کی شب کو اس کے متعلق الہام ہوا, قد جرت عادت اللہ انہ لا ینفع الاموات الا الدعاء. اس وقت رات کے 3 بجے ہوں گے. حضرت اقدس فرماتے ہیں تو اس وقت پر میں نے دعا کی تو یہ الہام ہوا, فکلمہ من کل باب ولن ینفع الا ھذا الدواء اے الدعاء. اور پھر ایک اور الہام اسی عرب کے متعلق ہوا, فیتبع القرآن ان القرآن کتاب اللہ کتاب الصادق. چنانچہ 9 جنوری 1902 کی صبح کو جب آپ سیر کو نکلے تو حضرت اقدس نے عربی زبان میں ایک تقریر فرمائی جس میں سلسلہ محمدیہ اور موسیہ کی مشابہت کو بتایا اور پھر سورہ نور کی آیت استخلاف اور سورہ تحریم سے اپنے دعوی پر دلائل پیش کیے اور قرآن شریف اور احادیث کے مراتب بتایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عارف صاحب جو پہلے بڑے جوش سے بولتے تھے بالکل صاف ہو گئے اور انہوں نے صدق دل سے بیعت کی اور ایک اشتہار بھی شائع کیا اور بڑے جوش کے ساتھ اپنے ملک کی طرف بغرض تبلیغ چلے گئے۔ چونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام تھا اس لیے ہم نے اس کی عزت و عظمت کے لحاظ سے ضروری سمجھا کہ گو پرانا اعلام ہے، لیکن چونکہ آج تک یہ سلسلہ اشاعت میں نہیں آیا اس کو شائع کر دیا جائے۔ اس سوال کے نشانات کس طرح صادر ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب حضرت حجت اللہ علیہ السلام نے ایک بار اپنی ایک مختصر سی تقریر میں دیا ہے، فرمایا نشانات کس طرح صادر ہوتے ہیں جس کے اعمال بجائے خود خوارے کے درجے تک پہنچ جائیں۔ مثلا ایک شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، وہ ایسی وفاداری کرے کہ اس کی وفا خارق عادت ہو جاوے، اس کی محبت، اس کی عبادت خارق عادت ہو۔ ہر شخص اثار کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن اس کا اثار خارق عادت ہو، غرض اس کے اخلاق، عبادات اور سب تعلقات جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے اپنے اندر ایک خارق عادت نمونہ پیدا کریں، تو چونکہ خارق عادت کا جواب خارق عادت ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر نشانات ظاہر کرنے لگتا ہے۔ بس جو چاہتا ہے کہ اس سے نشانات کا صدور ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اس درجے تک پہنچائے کہ ان میں خارق عادت نتائج کے جذب کی قوت پیدا ہونے لگے۔ انبیاء علیہ السلام میں یہی ایک نرالی بات ہوتی ہے کہ ان کا تعلق اندرونی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا شدید ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا ہرگز نہیں ہوتا۔ ان کی عبودیت ایسا رشتہ دکھاتی ہے کہ کسی اور کی عبودیت نہیں دکھا سکتی۔ بس اس کے مقابلے میں ربوبیت اپنی تجلی اور اظہار بھی اسی حیثیت اور رنگ کا کرتی ہے۔ عبودیت کی مثال عورت کسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حیا اور شرم کے ساتھ رہتی ہے، اور جب مرد بیانے جاتا ہے تو وہ علانیہ جاتا ہے۔ اسی طرح پر عبودیت پردہ خفا میں ہوتی ہے، لیکن الوہیت جب اپنی تجلی کرتی ہے تو پھر وہ ایک بیان امر ہو جاتا ہے، اور ان تعلقات کا جو ایک سچے مومن اور عبد اور اس کے رب میں ہوتے ہیں خارق عادت نشانات کے ذریعے ظہور ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا یہی راز ہے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کل انبیاء علیہ السلام سے بڑے ہوئے تھے، اس لیے آپ کے معجزات ہی سب سے بڑے ہوئے ہیں۔